نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد لله عز وجل ایک بار پھر سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں. آج مفتی جمیل تاری مدنی مدثر العلی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان معجم کبیر میں نقل کیا گیا کہ آقا کریم علی صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال شامل کریں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. جی پہلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ عرض ہے کہ یہ جو صبح صادق کا وقت کتنا ٹائم تک رہتا ہے, یعنی صبح صادق جو کہتے ہیں جی ٹائم, اس کا ٹائم ہوتا ہے یا صبح صادق صرف ایک لفظ ہے؟ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ تھی کہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے فجر کا ٹائم آخر تک, یعنی جو فجر کا بیچ کا ٹائم ہے فجر کا ٹائم شروع ہونے سے ختم ہونے تک, اس درمیان کیا قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب صبح صادق کا وقت کیا ہے پہلے تو یہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صبح جب ہو رہی ہوتی ہے
جی
تو رات کا جو اندھیرا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور ایک صبح کی روشنی نمودار ہو رہی ہوتی ہے.
صحیح.
تو جب شمالن جنوبن مشرق سے اٹھنے والی جو روشنی ہے وہ شمالن جنوبن پھیل رہی ہوتی ہے,
ٹھیک,
ایک مخصوص انداز میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے, اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے.
ٹھیک.
اب یہ صبح صادق ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور فجر کا وقت کتنا ہوتا ہے یہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے.
ٹھیک.
عمومی اعتبار سے 1 گھنٹے 18 منٹ فجر کا جو دورانیہ عمومی اعتبار سے 1 گھنٹے 18 منٹ ہوتا ہے.
ٹھیک.
اور جیسے گرمیوں کے اندر دن بڑے ہونے کی وجہ سے یہ ٹائم ڈیوریشن بڑھ بھی سکتا ہے.
ٹھیک.
تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے 35 منٹ اور کم از کم 1 گھنٹے 18 منٹ
فجر کا دورانیہ.
فجر کا دورانیہ یعنی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کا یہ وقت ہوتا ہے فجر کا. تو اب یہ جو فجر کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا, تو یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے.
جی.
آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج کا طلوع ہونا یہ 6:51-52 پہ جو اس وقت کراچی کے حوالے سے طلوع آفتاب کا جو وقت چل رہا ہے یا نومبر کے آخری اس عشرے میں وہ 6:51-52 اور اس کے شاید بعد اب یہ بڑھتا رہے گا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جب طلوع آفتاب 6:52 پر ہو رہا ہے تو پھر صبح صادق کا جو ٹائم ہوگا وہ بھی یقیناً کافی حد تک مطلب پیچھے لیٹ ہو رہا ہوگا.
ٹھیک.
اس کے مقابلے میں جب ہم گرمیوں میں دیکھتے ہیں تو گرمیوں میں ہمارے ہاں سورج بسا اوقات جو ہے وہ 6:15 بھی نکل آتا ہے.
جی.
گرمیوں میں تو اب یہ 6-6 مہینے کا سورج کا شمالن جنوبن جانے کا پورا ایک
ہمارے ٹائم زون میں
نہیں, یہ پورے ورلڈ لیول پہ اگر دیکھیں تو خط استوا سے اس طرف شمال کی طرف 6 مہینے تک سورج کا راؤنڈ رہتا ہے.
ٹھیک.
اور پھر خط استوا پہ آنے کے بعد 6 مہینے وہ جنوب کی طرف چلے جاتا ہے. تو اس زاویے سے دن رات کم زیادہ ہوتے ہیں, اس وجہ سے فجر اور دیگر نمازوں کے اوقات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. تو یہ تفصیل اس کی جاننے کے لیے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ریئل ٹائمنگ تو اس سے بھی آپ اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ روزانہ کے صبح اور دیگر نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. پھر مکتبۃ المدینہ سے باقاعدہ اوقات صلاۃ کے نقشے بھی پرنٹ مل جاتے ہیں,
پاکٹ سائز میں,
پاکٹ سائز میں مل جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کسی بھی جگہ ہیں, آپ نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کی یہ حاجت بھی پوری کی ہے
الحمدللہ.
تو اب یہ ہے کہ فجر کا جو وقت ہے, اس پورے وقت کے اندر سنت فجر پڑھیں گے
جی,
نوافل کسی بھی قسم کے فجر کے پورے وقت میں نہیں پڑھ سکتے,
نہ فرضوں سے پہلے نہ فرضوں کے بعد تو پڑھ ہی نہیں سکتے, فرضوں سے پہلے بھی,
فرضوں سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے, صرف سنت فجر پڑھیں گے. اب انہوں نے, ان کا جو سوال ہے کہ قضاء عمری کر سکتے ہیں یا نہیں, تو قضاء عمری یعنی سابقہ زندگی میں جو نمازیں کسی نے نہیں پڑھی ان کی ادائیگی کرنا فجر کے وقت میں اگر کوئی کرتا ہے تو قضاء عمری ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ یہ قضاء عمری جس کا بھی مسئلہ ہے تو وہ قضاء عمری ان نمازوں کو چھپ کر ادا کیا کرے. اگر یہ مسجد میں ادا کرے گا کوئی بھی شخص تو اب دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد نارمل سب تسبیحات ذکر تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں, پھر فجر کی جماعت پہ انتظار کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص قضاء عمری پر قضاء عمری ادا کیے جا رہا ہوگا تو لوگ سوال کریں گے کہ بھائی فجر کے وقت میں تو سنت پڑھتے ہیں, آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں, کیا تہجد پڑھ رہے ہیں, کون سی پڑھ رہے ہیں,
یہ بھی سب سے مختصر نماز.
تو اب یہ لا محالہ یہ بتائیں گے کہ میں پچھلی قضاء نماز پڑھ رہا ہوں, تو یہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. تو اس موقع پہ فقہاء کرام نے اسی بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ قضاء عمری کی ادائیگی کرنے والا شخص اس کو چاہیے کہ چھپ کر ادا کرے.
ٹھیک ہے مختار, انہوں نے جو پوچھا یہ تو سوال کا جواب ہو گیا ہمارا. ایک اور سوال میں شامل کروں گا, کچھ ٹیکسٹ میسجز کی کال کی طرف بھی بڑھتے ہیں. سوال آیا اور بڑا جی میرے لیے اچمبے کی بات ہے, یہ کیا دلہن اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے؟
لیکن دلہن ہو یا دولہا ہو
یا کوئی اور ہو,
مرد ہو یا عورت ہو,
ٹھیک ہے,
کوئی بھی بالغ مرد یا عورت, اس کو اشارے سے نماز پڑھنے کی کب کنڈیشن بنے گی کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے, تو اس کی باقاعدہ الگ وجوہات ہوتی ہیں. اس میں کوئی دلہن یا دولہا یا کسی مرد یا عورت بوڑھے جوان کی کوئی تخصیص نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی فرض نماز ادا نہیں کر سکتا, اگر وہ ایسی کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا.
آپ جو بات ارشاد فرمان اسی کو کنٹینیو کر لیجیے گا, یہ دلہن کا شاید یوں پوچھا ہو, ویسے ہی میں ایک وہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ وہ آج کل کا جو حساب کتاب ہے, اب وہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کس حد تک اجازت ہے کس حد تک نہیں ہے, وہ تو ایک جدا بات ہے. لیکن شاید میک اپ وغیرہ اور کپڑے وغیرہ کی جو نوعیت ہوتی ہے, زیورات کی جو نوعیت ہوتی ہے, تو شاید ان کے ساتھ نماز کو اس کے پورے طریقے کے مطابق ادا کرنا شاید دشوار ہوتا ہو. مجھے اس کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ دشوار ہوتا ہو, شاید اس سینریو میں پوچھ رہا ہوں. اب وہ کنڈیشن سے یہ کنڈیشن مراد لی جائے گی یا نہیں لے آئے گی, یہ بھی تو دشواری ہے.
دیکھیں اس میں اصل جو شریعت مطہرہ نے اشارے سے نماز پڑھنے کی جو شرائط بتائی ہے نا, اس میں یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے, اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھی جائے, بیٹھ کر ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھی جائے, اور اس طرح اشارے کی صورت بن جاتے تو اشارے سے پڑھی جائے. جو آپ جس سینیریو میں سوال آپ نے ایک وضاحت کی ہے کہ اس زاویے سے کہ بہت بھاری بھرکم لباس, پھر زیورات, پھر وہ میک اپ کا پورا ایک انداز ہوتا ہے, تو اب اس کے اندر اگر وہ رکوع سجود کرے گی تو کیسے کرے گی, اتنا بھاری لباس وہ سنبھالے گی کیسے؟ تو دیکھیں شریعت مطہرہ نے جو نماز کو جس انداز میں فرض کیا ہے
جی,
اس انداز میں ہی نماز ادا کی جائے گی.
ٹھیک ہے مصعب, ایک سوال ہے کہ گھر میں نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ٹیڈی بیئر ساتھ ہی رکھا ہوا تھا کہیں کرسی وغیرہ پہ, تو اب بعد میں دیکھا نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف توجہ ہوئی کہ یہ رکھا ہوا تھا, نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
عمومی اعتبار سے یہ مطلب کھلونا سا ہوتا ہے
جی,
اور اس کے ساتھ جو بچے کشتی لڑتے ہیں, پھینکتے ہیں, یہ کرتے
جی
ہیں, تو یہ کوئی قابل تعظیم چیز نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
تو اگر نماز پڑھنے کے دوران اس طرح کی کوئی چیز جس کی تعظیم نہیں ہو رہی
جی,
تو نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے.
صحیح,
تاہم اتنا ضرور ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اپنی نماز کی جگہ اور اطراف جو سامنے کا ایریا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کی طرف نظر پڑنے سے توجہ بڑھتی ہو.
ٹھیک ہے, اس میں نماز بھی دہرانے کی اب حاجت,
نماز دہرانے کی حاجت نہیں.
ٹھیک ہے جی, کال کی طرف بڑھتے ہیں, اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ 114 بوریاں یہ چاول کی ہیں, اس میں سے عشر کتنا بنے گا, اور کیا یہ عشر قرضہ نکال کر ہوگا یا قرضہ سمیت جو ہے عشر دینا پڑے گا؟
ٹھیک ہے جی، عشر کا سوال ہے.
اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے ہمارے مسلمانوں کے اموال و اسباب میں. تو دیکھیں، عشر کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کی جو زمین ہے اس زمین نے کیا پیداوار، کتنی پیداوار کی ہے. تو جتنی پیداوار زمین سے ہو رہی ہوتی ہے اس ٹوٹل پیداوار کا عشر یا نصف عشر ادا کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس پیداوار کے لیے جو اناج خریدا تھا بیج کی صورت میں یا جو بھی میں نے اس میں خرچہ کیا تھا تو پہلے وہ خرچہ، یا کسی سے میں نے قرض لیا تھا تو پہلے وہ قرض کی ادائیگی کروں گا، پھر اس کے بعد، یا مزدور تھے تو مزدوروں کی مزدوری ادا کروں گا، پھر اس کے بعد جو بچے گا اس کا عشر نکالا جائے. تو اس طرح نہیں ہے. عشر یا نصف عشر یہ ٹوٹل پیداوار کے اندر ادا کیا جاتا ہے. اس میں جو بھی آپ کا قرضہ ہے وہ قرض کی ادائیگی آپ بعد میں کریں گے. تو اب جو آپ دیکھ لیجئے کہ 114 بوریوں کو آپ اگر اس کے 10 حصے کرتے ہیں تو یہ عشر کہلاتا ہے، اور اگر آپ اس کے 20 حصے کرتے ہیں تو یہ نصف عشر کہلاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی زمین پر عشر لازم ہوتا ہے یا نصف عشر لازم ہوتا ہے. جو بھی شریعت مطہرہ نے آپ کی پیداوار پر لازم کیا ہے اس کے مطابق آپ کو ادائیگی کرنی ہو.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے.
گیارہویں شریف منانا کہاں سے ثابت ہے؟
ٹھیک ہے جی، یہ بھی لیتے ہیں. اور عشر کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں، مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے عشر کے احکام. جی مفتی،
دیکھیں گیارہویں منانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال چونکہ 11 ربیع الثانی کو ہوا تھا، تو آپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ محافل کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، محافل نعت. اسی طریقے سے اس میں غوث پاک کی کرامات کا، آپ کے اوصاف جمال کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے لوگوں کو اولیاء کرام کی محبت سے مربوط کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو گیارہویں شریف کا جواز کہاں سے ثابت ہے، تو کسی بھی چیز کے جواز کے حوالے سے اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرامین ارشاد فرمائے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں حلال تھیں ان کو واضح فرما دیا، جو چیزیں حرام تھیں ان کو واضح فرما دیا. تو اب ان کے علاوہ جن چیزوں کو ناجائز نہیں بتایا ہے تو وہ جواز کے ہی درجے میں ہے. پھر دوسرا یہ کہ یہ جو محافلیں سجتی ہیں اور گیارہویں شریف کے حوالے سے نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ دراصل ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. اور ایصال ثواب کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ایصال ثواب کا معنی اصل یہ ہے کہ ایک آدمی نے عمل کیا اور اس کا اس نیک عمل کا ثواب اس کے علاوہ کسی کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا.
ٹھیک ہے، اس میں کھانا بھی شامل ہو جاتا ہے.
کھانا بھی شامل ہو جائے گا، کوئی بھی آپ کا نیک عمل اس کے اندر ایصال ثواب میں شامل ہو سکتا ہے. تو بلا شبہ عقائد اہل سنت کی جو کتابیں ہیں مسلمہ، ان تمام عقائد کی کتابوں میں مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، زندوں کا اپنے اعمال کا ثواب ایصال کرنا فوت شدہ کو وہ ان کو پہنچتا ہے. اور احادیث کریمہ سے بھی بالکل یہ واضح ہے. تو گیارہویں شریف ایصال ثواب کے ایک موقع کا نام ہے.
ٹھیک ہے،
یہ ہر
مطلب اسے نظر و نیاز کا نام دیا جاتا نا.
جی جی، تو اب یہ نظر و نیاز اس میں گویا کہ اولیاء کرام کے سردار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، جو مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کھانے کو ادباً نظر و نیاز کے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے کہ ہمارے حلال پیسوں سے، ہمارے خریدے گئے حلال اشیاء سے ایک پک کر ایک ڈش تیار ہوتی ہے، اس میں کوئی ذرہ ناپاکی کا، حرام کا شامل نہیں ہوتا. اب اس کے بعد جب ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس تمام تر اعمال کا جو پڑھا گیا، جو اہتمام کیا گیا، جس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، شہداء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بلکہ اگر کہا جائے تو تقریباً جو فاتحہ کرنے والے افراد ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے
سارے
مسلمان مرد و عورتوں سب کو ہی شامل کر لیتے ہیں. تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ناجائز ہونے کا پہلو نہیں ہے.
اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمباکو کھا کے اگر سفر میں جا رہے ہیں تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی.
لیکن تمباکو کھانا فی نفسی ایک جائز عمل ہے، لیکن کسی بھی چیز کی جو کثرت ہے وہ کثرت بسا اوقات کسی مضر اثر کا سبب بن جاتی ہے. تو اس کے نظارے بہرحال ہمارے معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں کہ ابتدا تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بسا اوقات یہی تمباکو کا اس قدر بگڑا ہوا استعمال جو گٹکے کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے تو وہ کینسر کا بھی سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موذی امراض سے محفوظ فرمائے. اب سائل محترم کا جو سوال ہے کہ تمباکو ہم نے کھایا ہے، تو یقیناً ان کا سوال اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس موقع پہ منہ میں ایک اسمیل پیدا ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
اب اللہ رسول کا نام درود شریف پڑھنا یہ دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے تو منہ میں جو تمباکو بھرا ہوا ہے اس کی اسمیل گویا روک رہی ہوتی ہے. تو اللہ اور رسول کا نام، تلاوت قرآن، درود شریف، یہ منہ میں جب اسمیل ہو، بدبو آ رہی ہو تو اس وقت نہیں لینا چاہیے، ادب یہی ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی اس موقع پہ کلمہ شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، جائز ہے،
گناہگار
نہیں ہوگا. لیکن چونکہ تمباکو نوشی، اسی طرح سگریٹ پینے والے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ پوری ایک کیٹیگریز مختلف ہے، تمباکو کے مختلف استعمالات ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی الحمدللہ نماز کی پابند ہوتی ہے. اب ان میں جو بھی تمباکو کھا رہا ہوتا ہے نا
جی،
وہ اس چیز کا احتیاط نہیں کر رہے ہوتے اکثر کہ وضو خانے پہ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور ابھی پانچ منٹ پہلے ہی انہوں نے سگریٹ پی بھی ہوتی ہے
جی.
اب وہ سگریٹ کا جو اسمیل جو کچھ بھی ہے جی، وہ پانچ منٹ میں ختم نہیں ہو جائے گی
جی. کپڑوں
میں بس جائے گی، یہ کلی کرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جی، وہ آپ کے پھیپڑوں میں رچ بس چکی ہوتی ہے. آپ نے کلی کیے، زیادہ سے زیادہ غرغر اگر کیا تو یہاں تک کا کیا ہے، اندر کے پھیپڑے تک پانی نہیں پہنچا، وہ جی، پہنچانا مشکل بھی ہے،
پہنچانا بھی نہیں چاہیے،
پہنچانا بھی نہیں چاہیے،
بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا.
اس حوالے سے یہ ہے کہ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے پانچ منٹ میں وہ جو منہ کا ٹیسٹ
اسمیل ختم نہیں کر سکتے،
ختم نہیں ہوگی. اب اس حالت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا.
ٹھیک ہے مفتی، اب پھر جماعت معاف ہو جائے گی؟
نہیں، جماعت معاف نہیں ہوگی، بلکہ ایسے میں اس کو حکم یہ ہوگا کہ جماعت سے اتنی دیر پہلے چھوڑ دے کہ جماعت میں شامل ہونے تک منہ میں اسمیل ختم،
یعنی منہ صاف کر کے اور بدبو زائل کر کے بہرحال اسے جماعت میں شامل ہونا
پڑے گا.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے.
ہم کچھ دوست جاتے ہوئے اسٹوڈینٹ ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نور ہے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ پردہ ہم سے کیا ہوا ہے، یہ رسا بتائیے گا.
ٹھیک ہے جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت پر باقاعدہ علماء کرام نے تفصیلی کتب جدا گانا بھی لکھی ہیں، اور اس کو تفصیلی طور پہ اگر پڑھنا چاہیں تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ رسائل ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا. تو اس رسالے میں سائے کی جہاں نفی کی گئی ہے تو وہیں اس چیز کا اثبات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تخلیق نور سے فرمائی تھی. اور ایک حدیث مبارکہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو باقاعدہ اس موضوع پہ علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں. مزید یہ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ہی شاندار اور بہت ہی پیاری اور آسان الفاظ میں لکھی گئی کتاب جاء الحق.
مفتی، آسان الفاظ آپ کے اعتبار سے؟
نہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تحریریں اتنی آسان ہوتی ہیں اور ان کا جو تحریر کا انداز ہے نا وہ بالکل عام فہم
جی،
جیسے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس انداز کی وہ کتاب ہے. تو جاء الحق کے اندر اس موضوع پہ آپ تفصیلی طور پہ کلام پڑھ سکتے ہیں، جو دلائل آپ دیکھنا چاہیں تفصیلی طور پہ وہاں پہ موجود ہیں. اور اس موضوع پر ہونے والے اگر کسی کے ذہن میں شبہات ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کتاب میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بڑا اپنایا ہے کہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات، سوالات، ان سوالات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں اور ان سوالات کے مدلل جوابات بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو اس موضوع کو آپ وہاں سے تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں.
مطلب یہ موضوع ہو یا دیگر موضوع ہو، بعض اوقات ہوتا یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بیان فرما دی اور آپ کے اوپر اعتماد ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی دیکھ لی، احادیث بھی دیکھ لی، لیکن بعض اوقات جو ہے لوگ الجھتے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ میں چلے آتے ہیں. تو عام افراد جو ہیں، عاشقان رسول جو ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟
دیکھیں، اس موضوع پہ یا کسی بھی موضوع پر
جی
ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں الجھ کر تو کوئی بھی مسئلہ سلجھایا نہیں جا سکتا.
ٹھیک ہے.
اب مسئلہ
عوامی اعتبار
سے میں عرض کر رہا ہوں کہ دکان پہ کام کرنے والے ہیں، کسی بھی مسئلے پہ تبصرہ چل رہا ہے، جی یہ اپنا تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے اور میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نہ اس نے الف بے پڑھی ہوتی ہے،
جی
نہ اس نے مدنی قاعدہ اس کو صحیح طرح پڑھنا آتا ہے، نہ جی اس کو ناظرہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ احادیث کی کبھی کتابوں کی زیارت اس کو نصیب ہوئی ہوتی ہے، لیکن تب سے بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں.
جی
تو ایسے میں حکم شرع یہ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو.
ٹھیک،
اس حکم قرآنی پہ اگر ہم عمل کریں گے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی میں الحمدللہ اس آیت پہ عمل کرنے کا ایک ذہن دیا جاتا ہے
اور
لوگ کرتے بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو شک شبہات میں پڑے ہوتے ہیں تو دارُ الافتاء اہل سنت آ جاتے ہیں کسی بھی موضوع پہ،
اور آنا بھی چاہیے،
آنا چاہیے. اور الحمدللہ ان کے بہت پیارے انداز، جو کچھ ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں
جی
عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، تو الحمدللہ ان کو دلائل کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے، باقاعدہ وہ مطمئن ہو کر جا رہے ہو.
سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. آپس میں الجھنے کا یا اس سے اس سے بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہوتا. ہمیں اپنی حد اور اپنی قید کو اور اپنے ایک علم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے. تو بجائے اس طریقے سے الجھنے کے، آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے، دار الافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجئے. اگلی کال دیجئے.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عمرے کی طواف کرتے سمے اگر دایاں کاندھا کھولنا بھول گئے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجئے.
ٹھیک ہے جی مفتی صاحب،
عمرے کا جو طواف کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس طواف کے اندر اضطباع یہ سنت ہے. اضطباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چادر کو اس انداز میں لیں گے کہ سیدھا کندھا مردوں کا کھلا ہونا چاہیے. تو اگر طواف عمرہ کے حالت میں اگر کسی نے یہ بھول گیا اور کندھا چھپا رہا تو طواف ہو جائے گا، البتہ سنت سے محرومی رہی. جان بوجھ کر اس طرح کرنا یہ نہیں چاہیے، لیکن بہرحال جان بوجھ کے اگر کسی نے اپنے کندھے کو چھپا کے رکھا اور اضطباع نہیں کیا تب بھی عمرہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنت سے جانتے بوجھتے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے بھولے سے بھی ایسا کر لیا تو خیر، اب اس کا کوئی اعادے وغیرہ کی کوئی صورت نہیں ہے.
مفتی، ایک سوال ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو گھر میں، اور اس کے آگے کوئی سویا ہوا ہو، بچے وغیرہ ہوں یا بڑے بھی ہوں، کوئی سویا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں نماز کا کیا حکم ہوگا جبکہ نمازی کے تو آگے سے بھی گزرنا منع ہے؟
نمازی کے آگے سے گزرنا بلا شبہ احادیث کریمہ میں اس کی وعید ارشاد فرمائی گئی ہے، لیکن کسی سونے والے کے سامنے نماز پڑھنا، سامنے کوئی شخص ہو رہا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اس کی ممانعت اس درجے سخت نہیں ہے. تو نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی. البتہ یہ ہے کہ سونے والا بس اوقات خراٹے لے رہا ہوتا ہے، بس اوقات کوئی بھی آواز سوتے میں لوگ گفتگو بھی کر جاتے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اول پھول بک رہے ہوتے ہیں بس اوقات، تو نماز پڑھنے والے کی توجہ جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے آنے کی صورت
ڈسٹرب
ہوگی، ہو سکتا ہے یہ ہنس جائے، اور اس کے ہنسنے سے اتنی آواز سے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچی تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اس کا ہنسنا اتنی تیز ہو گیا کہ لوگوں کو آواز پہنچے گی تو نماز کے ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ ایک شرعی حکم ہے، نماز کی حالت میں ہنسنے، تہکہ لگانے کے اس کے احکام ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی شخص سامنے سو رہا ہوگا نا تو ایک آدمی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور اگر ڈسٹربینس کی صورت ہو بھی رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، بہرحال نماز اگر کسی نے پڑھی ہے نماز ادا ہو جائے گی.
مطلب بعض اوقات گھر چھوٹا ہوتا ہے یا گنجائش نہیں ہوتی یا وقت نہیں ہے، اور اب کنڈیشن ایسی ہے کہ سامنے کوئی سویا ہوا ہی ہے. آپ تو بیان فرمایا کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن میں چاہ رہا ہوں اور ذرا ایک جملہ آ جائے، تو ایسی کنڈیشن میں کیا
گھر چھوٹا ہونے کی صورت میں اگر ایسی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھنے والا پہلے ہی سونے والے کو کہے کہ آپ اس طرف سو جائیں تاکہ میں نماز پڑھنے میں آپ مخل نہ ہوں.
ٹھیک.
اگر ایسی کوئی صورت نہیں بن پا رہی کہ سونے والا پہلے ہی اپنے وقت پہ سو چکا ہے, نماز پڑھنے والا اب اٹھا ہے تہجد میں یا لیٹ ہوا وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو اس موقع پر اب گھر چھوٹا ہے اور کوئی جگہ نہیں تو نماز پڑھنے میں یوں حرج نہیں ہوگا.
ٹھیک.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کا عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے سامنے کی جانب آرام فرما رہی ہوتی تھیں, سو رہی ہوتی تھیں, تو سجدے کے موقع پہ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے ٹچ کرتے اور پھر وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ ادا کرتے. تو یہ چونکہ حجرات مقدسہ جو ہے نا وہ ہمارے گھروں کے کمروں کی طرح کشادہ اور بڑے بڑے نہیں تھے, ازواج مطہرات کے جو کمرے ہیں
وہ ظاہری اعتبار سے چھوٹے,
ظاہری اعتبار سے ہی گفتگو ہو رہی ہے, یہ ظاہری اعتبار سے وہ کمرے اتنے وسیع یا اتنے اونچے نہیں ہوا کرتے تھے. اگر غور کریں تو اس وقت جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے اور جو سنہری جالیاں اور سبز جالیوں کا ایک پورا کورڈ حصہ ہے احاطہ, یہ ازواج مطہرات کے حجرہ مبارکہ ان حصوں میں ہوا کرتے.
اللہ کبیرا. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی اس سے یہ بھی ہے کہ دنیا داری کی طرف اور دنیا کی لذتوں کی طرف, دنیا کے عیش و آرام کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی طور پہ میلان نہیں تھا, تو وہ بھی ظاہر ہوتا ہے.
بالکل, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا.
اللہ اکبر.
انہوں نے اپنے غلاموں کو کیا کچھ نہیں دیا ہے.
بالکل ایسے ہی
فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں.
اللہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا.
بالکل, دو جہاں کے خزانوں کی
نعمتیں ہیں
ان کے
خالی ہاتھ میں, تو یہ تو لٹا رہے ہوتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو ایک عمل ہے نا, یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو عمل ہمیں بتایا ہے اور جو سرکار کے خاص الخاص جو آپ کے قرب میں رہنے والے افراد ہیں, اگر یعنی صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق, ان حضرات کی بھی اگر ہم زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑی سادگی ہوا کرتی ہے.
اللہ ہمیں بھی سادگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک اسلامی بہن ہے اور یہ سوال کر رہی ہے کہ مسجد میں اگر درس و تدریس کا سلسلہ ہو تو خواتین با پردہ مسجد میں جمع ہو سکتی ہیں درس و تدریس کے لیے, ذکر اللہ وغیرہ کے لیے, حلقوں کے لیے؟
اس میں مسجد کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ خواتین کا جو بھی اگر مسجد میں آنے کی واعظ نصیحت کے حوالے سے, اجتماع کے حوالے سے, تو مسجد کے بجائے فنائے مسجد کا کوئی حصے کا انتخاب ہونا چاہیے, اور اس میں بھی آنے جانے کے مکمل راستے
جدا
ہوں, بالکل الگ تھلگ ہوں, مردوں اور ان کا انٹرنس بالکل جدا گانا ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو نا آداب جو مسجد کے ہیں, اس وقت ہمارے مرد ان آداب کو نہیں ملحوظ خاطر رکھتے, تو خواتین تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں دو خواتین ہوں وہاں بات چیت کا سلسلہ شروع, اور جہاں اتنی ساری ہوں تو پھر وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, پھر بچے لے کر آ جاتی ہیں, ڈسٹربینس زیادہ ہے. تو بہرحال جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ بالخصوص
جی
اس علاقے کے ذمہ داران کو تنظیمی اعتبار سے بھی اس حوالے سے رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے, اور دارالافتاء اہل سنت سے بھی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے.
مطلب ایک سوال ہے کہ قضائے عمری کا طریقہ اور نیت بتا دیں.
قضائے عمری کا
جی
طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ سب سے پہلے تو اپنی جملہ نمازیں ایک اندازہ لگائیں گے کہ بالغ ہونے سے لے کے اب تک کتنے سال نماز پڑھی, کتنے سال نہیں پڑھی. کچھ ہوتے ہیں جو شروع میں بڑے ذوق شوق سے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں. تو یہ ساری ان تمام نمازوں کا ایک اندازہ لگائیں کہ جو انہوں نے نہیں پڑھی.
ٹھیک ہے.
اندازہ لگانے کے بعد اب وہ فجر کتنی ہوئی, ظہر کتنی ہوئی, اس طرح بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
جی.
تو اب سب سے پہلی فجر, سب سے پہلی ظہر, سب سے پہلی عصر, اس طرح جو پانچوں نمازوں میں جو فرائض ہیں ان فرائض کی قضا کی جاتی ہے, اور عشاء کے اندر جو وتر ہوتے ہیں ان کی قضا کی جاتی ہے. اب اس کے اندر یہ کیا جائے کہ یا تو نیت کریں سب سے پہلی فجر کے فرض ادا کر رہا ہوں,
جی
اسی نیت سے فجر کے فرض ادا کریں، سب سے پہلے ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں، اسی طرح ظہر کی نماز پڑھتے وقت یہی نیت کریں، یا یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں سب سے آخری فجر پڑھ رہا ہوں، سب سے آخری ظہر پڑھ رہا ہوں، تو بس اسی انداز کی نیت کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں۔ اور مزید اس کے اندر کچھ آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کو جاننے کے لیے نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کے اندر ایک رسالہ قضا نماز کا طریقہ، اس کے اندر مزید چار آسانیاں تخفیفات اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے، تو اس کو آپ مزید دیکھیں۔ تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں اور انشاءاللہ قضاء عمری کا یہ جو ذمہ ہے انشاءاللہ ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔
یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ الگ سے بھی خرید سکتے ہیں، قضاء نمازوں کا طریقہ، اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا امیر اہل سنت کا جو مجموعہ ہے رسائل کا نماز کے احکام کے نام سے، نماز سے متعلق وضو، غسل، نماز، جمعہ، عیدین وغیرہ کے حوالے سے، مسافر کی نماز، نماز جنازہ، تو اس میں بھی یہ شامل ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کا پی ڈی ایف ورژن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو آپ اپنی اسمارٹ ڈیوائس میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور آگے فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی کال دیجیے ہمیں۔
جی مفتی صاحب سے نماز کی جو زمین پہ ہم ادا کرتے ہیں اس حوالے سے سوال ہے، کیا زمین کی سطح کا ایک ہی برابر ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر ہم جائے نماز بچھاتے ہیں زمین پہ اور آدھا ہم کارپٹ پہ بچھا لیں اور آدھا سجدے کی جگہ کو ہم فلیٹ سرفیس پہ یا سخت فلور پہ بچھا لیں، تو کیا اس سے نماز میں کوئی حرج تو واقع نہیں ہوتا؟ جی وضاحت فرما دیں۔
ٹھیک ہے جی۔ اسے بازو کا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو سخت زمین پہ کرنا چاہ رہا تھا، کسی کا ذہن ہوتا ہے کہ جی میں فرش پہ سجدہ کروں، تو بقیہ کیونکہ آج کل بالخصوص ٹھنڈ ہے تو فرش پہ کھڑے ہونے کے لیے تو جائے نماز بچھا لی، لیکن سجدہ کر رہے ہیں تو جائے نماز سے باہر کر رہے ہیں، یا اس کے اپوزٹ جیسے انہوں نے بیان کیا۔
لیکن شرعی اعتبار سے زمین پر جو سجدہ ہے نا
جی،
یہ محبوب عمل ہے،
ٹھیک
ہے، یعنی پیشانی اور جو زمین ہے
جی
اس کے درمیان کوئی چادر، کوئی جائے نماز، کوئی کارپیٹ نہ ہو، بہتر طریقہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی جائے نماز کا یا چادر کا استعمال کرتا ہے یہ بھی بلا شبہ جائز عمل ہے۔ تو اب ان کا جو سوال ہے کہ وہ کھڑا تو جائے نماز پہ ہے لیکن سجدے کے لیے پیشانی زمین پر وہ لگاتے ہیں، تو دیکھیں بسا اوقات یوں تو ممکن ہوتا ہے کہ جائے نماز آپ کے سائز کے اعتبار سے چھوٹی ہے اور آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی جاتی ہی فرش کے اوپر ہے،
جی
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے جائے نماز بھی اچھی خاصی چوڑی ہوتی ہے،
بڑی ہوتی ہے
کہ اگر بندہ سجدہ کرے تو مکمل سجدہ وہ
جائے نماز
پہ ہوگا۔ اب اس میں کچھ افراد کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سجدے میں اتنا اور زیادہ پھیل جاتے ہیں کہ زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے وہ سب سے آگے نکلتے ہیں، تو وہ جو سجدے کی حیثیت ہے نا
جی
وہ عجیب و غریب سی ایک بن جاتی ہے،
ٹھیک ہے۔
تو مردوں کو جو سجدہ کس طرح کرنا چاہیے اس شیپ میں تبدیلی آ جاتی،
سجدے کا جو طریقہ اور سجدے کی جو حیعت کنڈیشن بیان کی ہے
وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اچھا وہ ختم ہو، وہ اگر قائم رہے تو،
وہ قائم رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں،
جیسے انڈیویجل نماز پڑھنا انفرادی طور پہ یا امام مسجد ہے، کیونکہ امام مسجد تو سب سے آگے، تو اب اس کو اس یہ اختیار ہے کہ وہ تھوڑا آگے بڑھ جائے تو جائے نماز کے درمیان میں مڈل میں کھڑا ہو جائے،
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عمومی اعتبار سے ہوتا ہے کہ امام صاحب ہوتے ہیں محراب کے اندر،
جی
اگر وہ آپ جو کہہ رہے ہیں صف کے درمیان میں کھڑے ہوں گے تو پھر وہ محراب کے اندر نہ چلے جائیں، تو امام صاحب کو چاہیے کہ محراب کے باہر ہی ان کے پاؤں رہیں، سجدہ محراب کے اندر ہو جائے اور اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور اگر مکمل طور پر محراب میں وہ اکیلے کھڑے ہوں گے اور تو اس صورت میں کراہت تنزیہی درجے کی پیدا ہوتی ہے، تو اس کراہت سے بچنے کے لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ اس کے قدم کے اکثر حصہ محراب کی حدود سے باہر ہو، سجدہ بھلے اندر ہو
جو حال ہے اس حدود میں،
جی 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 حال والے سے۔
اگلی کال دیجیے۔
میں سلائی کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس تقریباً ایک سال ہو گیا ہے، میرے پاس سوٹ پڑے ہوئے ہیں گا کے، تو وہ لینے بھی نہیں آ رہے میرے سے، تو ضرور بتائیں کہ میں ان کا کیا کروں۔
ٹھیک ہے جی، بتاتے ہیں، یہ جو ٹیلرز ہیں، درزی ہیں، اس طریقے کے جو افراد ہیں، بلکہ جتنے بھی آرڈر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کو لوگ سامان دے جاتے ہیں یا پھر آرڈر دے جاتے ہیں، تو ان کو اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، مطلب کیا کریں بےچارے،
ڈرائی کلینر ہے ان کے پاس بھی بےچاروں کی دکان بھر چکی ہوتی ہے، لوگ کپڑے نہیں اٹھانے آ رہے ہوتے، ابھی سردیوں میں اگر کسی نے اپنا بلینکٹ دھلوایا ہوتا ہے تو اس کو تو فوراً چاہیے ہوتا ہے،
جی جی،
لیکن سردیاں گزارنے کے بعد جو دھلواتے ہیں نا
وہ پڑے رہتے ہیں،
وہ پوری گرمیوں میں پڑے رہنے دیتے ہیں، سردیوں میں پھر آتے ہیں کہ ہمارا بلینکٹ کہاں گیا،
جی
تو اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، دیکھیں یہ درزی حضرات ہو گئے یا ڈرائی کلینر ہو گئے، ان کو چاہیے کہ جہاں یہ رسید دے رہے ہوتے ہیں ان رسیدوں کے ساتھ اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں
جی.
جب کاپی رکھتے ہیں نا تو اس میں ساتھ ہی ساتھ فون نمبر بھی نوٹ کر لیا کریں. آج کل ہر شخص تک جو رسائی کا ایک آسان ذریعہ نا وہ فون نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹائم اوور ہوتا جا رہا ہے اور مجھے بھی دقت ہو رہی ہے بار بار سامان اس کا محفوظ کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، اور پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ ہے پیسے بھی نہیں مل رہے، تو ایسی صورت میں آپ فون کال نمبر محفوظ رکھیں، کال کریں، ہیلو ہائی کریں، کچھ پوچھیں کہاں ہیں، خیریت سے، کیا مسئلہ ہے، نہیں آ سکتے، ہم پہنچا دیں. کم سے کم اپنی ذمہ داری یہ ہے آپ کی کہ یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، کسی بھی طور پہ آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. اب کوئی یہ کہے
نمبر، یہ تو آپ نے مستقبل کا فرمایا کہ اب یہ کریں نمبر لیں. اچھا، نمبر لینے میں بھی یہ ہے کہ اکثریت تو چلیں چینج نہیں کرتی اب جو حالات ہیں، لیکن اب نمبر چینج کر لیا، بند کر دیا، یا اس شخص کا انتقال ہو گیا. یعنی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک صاحب ملے مارکیٹ میں، میں گیا تھا احکام تجارت کے حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی 2.5 لاکھ روپے کے کپڑے ہیں، یہ سوٹ دکھایا مجھے انہوں نے کہ 2.5 لاکھ روپے کا سوٹ ہے مہروز بھائی، اور 50,000 روپے ایڈوانس دے کر یہ سلوایا گیا ہے، یعنی ایڈوانس کسٹمر سے لیے تھے 50,000 روپے، اور یہ مجھے تقریباً جو ہے نا 2.30 کا پڑا ہے، مجھے 20,000 روپے بچنے تھے اور یہ 1 سال سے اوپر ہو گیا، کسٹمر جو ہے اس کو اٹھا نہیں رہا، میں کیا کروں. اس وقت بھی آئے تھے،
کسٹمر کو بھی اپنے 50,000 کا غم ہے یا نہیں ہے، یا اس کو پتا ایک چیز محفوظ ہے. بھارت دیکھیں اس میں ایک چیز تو وہ ہے کہ آرڈر پہ بنوائی جا رہی ہے
جی.
اس کا حکم الگ ہو سکتا ہے
صحیح.
ایک وہ چیز ہے جو آپ کے پاس آیا اور اپنا کپڑا دے کے گیا کہ یہ سی دیں
جی.
کپڑا دے کے گیا کہ اس کو دھو دیں
صحیح.
واش کر دیں، اس کا حکم الگ ہے
صحیح.
تو جو ان کا سائل محترم کا سوال ہے کہ سلائی کا کام کرتے ہیں، تو یہ جو کپڑے ہیں نا یہ ان کے پاس امانت ہیں، یہ اس کو استعمال میں بھی نہیں لا سکتے. یا جو ڈرائی کلینر ہیں وہ کہیں کہ آئی نہیں رہا چلے اس کے کپڑے، میں ایک دفعہ پہن لیتا ہوں پھر دھو کے رکھ دوں گا
جی.
تو یہ استعمال کے لیے پہن بھی نہیں سکتے.
اللہ،
ان کو امانتاً رکھنا پڑے گا اور اس کا انتظار کرتے رہنا پڑے گا. اب اس الجھن سے بچنے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ فون نمبرز نوٹ کریں. ایک نمبر پہ اکتفا آپ کو کرنا اگر لگتا ہے کہ دشوار ہے، جو آپ نے کہا کہ نمبر چینج ہو جاتے ہیں، دوسرا نمبر بھی لے لیں. اور آج کل واٹس ایپ ایک کثیر لوگوں کے استعمال میں ہے، تو بالخصوص واٹس ایپ نمبر لے لیں، اس میں رابطے کرنے میں بھی آسانی رہے گی.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ تو ان کے سوال کا بھی جواب ہو گیا، تفصیلات ہو گئی، لیکن میں چاہوں گا کیونکہ اب یہ تو بے بسی کی کیفیت میں ہے
جی.
اور ظاہر سی بات ہے شریعت کا جو حکم ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، یقیناً دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں ہیں اسی کو فالو کرنے میں. لیکن جو لوگ ایسا کر جاتے ہیں ان کو بھی کچھ نصیحت ہونی چاہیے.
دیکھیں جو لوگ اس طرح، جیسے میں نے مثال دی نا کہ ابھی سردیاں چل رہی ہیں تو اپنے پرانے بلینکٹ یاد آ گئے ہوں گے لوگوں کو، وہ جا کے
واش کروائیں گے دھلوائیں گے.
بس اوقات یہ ہوگا کہ یار میں نے تو نیلا والا دیا تھا، وہ کہاں گیا،
پیلا کہاں سے آ گیا.
ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس وقت نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس نے یہ دے دیا تو وہ دے دیا
جی.
تو بسا اوقات آپ کا یہ مال ضائع بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچائیں، پھر دوسرے مسلمان کی الجھن اور پریشانی کو سمجھیں
جی.
کہ کسی آدمی نے اگر آپ کو کہا نا یار یہ پین آپ رکھنا، میں آپ سے آ کے لیتا ہوں
جی.
یہ اب آپ نے جب پین لے لیا
جی.
ایک تو ہے کہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا ہو تو پھر تو ٹینشن فری ہو گئے. میں نے کہا مہروز بھائی یہ پین رکھنا، میں ابھی آتا ہوں
جی،
میں آپ سے لے لوں گا. اب آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ٹینشن، آپ کو بس اوقات لکھنے کا موقع آ رہا ہوگا، آپ
کے سامنے آ رہا ہوگا،
یہ چونکہ لکھنے کی تو اجازت نہیں ملی، اب اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، کتنی ٹینشن میں نے آپ کو مبتلا کر دیا
جی.
تو اس حوالے سے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اور اس دین اسلام کو فرمایا گیا کہ دین جو ہے نا یہ نصیحت ہے
جی.
مسلمان کے لیے بھی، تو پھر آگے اس کی تفصیل احادیث کریمہ میں کس کس کے لیے یہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں خیر خواہی کا جذبہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو چیز، یعنی اگر مجھے آپ یہ کوئی بھی چیز امانتاً رکھائیں گے میں آپ سے لے لوں گا، تو یقیناً مجھے ایک بوجھ آ گیا نا میرے اوپر
جی.
تو جب میں ایک مسلمان کے اوپر ایک بوجھ ڈال رہا ہوں، اور اب جب بوجھ ڈالیں اس کو تھوڑا ہلکا بھی تو کر دوں
صحیح.
اب آپ نے بلینکٹ چھوڑ کے چلے گئے، اپنے میلے کچیلے کپڑے اب جو آپ کے استعمال میں آئیں گے بھی نہیں پھر بھی دھلوا لیتے ہیں
جی.
اب چلے استعمال میں آئے نہ آئے، اس بیچارے غریب ڈرائی کلینر کو تو فارغ کر دیں نا
صحیح.
اس سے لے کے اپنے گھر میں رکھ لیں
جی.
تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہر ایک مسلمان کو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اگر ہم اس طرح پیچیدگیوں اور پریشانیوں میں آتے ہیں تو یقیناً ہم بھی چاہیں گے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، تو دوسرے مسلمانوں کو بھی ہم اپنے کال سے اپنے فیل سے الجھا کے نہ رکھیں۔
ٹھیک، مفتی صاحب نے بڑے پیارے مدنی پول دے دیے، میں آپ کو اس میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں کہ مجھ سمیت میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ آپ یہ غور کر لیں، کسی دن بیٹھ جائیں 10-5 منٹ کے لیے اور غور کر لیں میری کون کون سی چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو پینڈنگ میں ہیں، کسی کو بننے کے لیے دی تھی، کسی کو آرڈر دی تھی، کسی کو کچھ ایڈوانس دے دیا تھا کہ جی یہ چیز میں اٹھاؤں گا، وہ کون کون سی چیزیں پینڈنگ میں ہیں، تو ان کی ایک فہرست بنا لیں اور اس کے حوالے سے فیصلہ کر لیں جی یہ لینی ہے چھوڑنی ہے، اگر چھوڑنی ہے تو اسے جا کے بتا دیں کہ بھائی یہ میں چھوڑ رہا ہوں اور جو بھی معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور اگر اٹھانی ہے تو اٹھا لیں اور جو پیمنٹ کرنی ہے وہ پیمنٹ کریں، خود بھی فارغ ہوں انہیں بھی فارغ کریں۔ ہلکے لوگ جو ہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ہلکے ہونے کی شرح میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو معاملات ہیں مخلوق کے ساتھ وہ جو ہے ان کی ادائیگی ہو اور وہ آپ کے ذمے نہ ہوں، تو معاملات کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے بوجھ نہ ہو آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔
خامن فوت ہو جائے، اس کی عزت جو ہے وہ سسرال والا گھر کاٹے یا اپنے نیکی آ جائے۔
ٹھیک ہے، خاتون کی عزت سسرال میں ہوگی یا میکے میں ہوگی؟
جس مقام پر وہ شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو اسی مقام پر عزت کے ایام پورے کرنے ہوتے ہیں۔
ٹھیک،
تو جہاں شوہر کے ساتھ وہ اپنے سسرال میں رہ رہی تھی وہیں عدت کے ایام پورے کریں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ شریعت مطہرہ عورت کو وہاں سے نکلنے کی اجازت عطا فرمائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ادھر شوہر کا انتقال ہوا، ادھر سسرال والے دھکا دے کے نکال دیتے ہیں، یا بس اوقات لڑکی والے ہی خود ہی اپنی مرضی سے وہ لے آتے ہیں کہ یہ وہاں پہ کیا کرے گی، چلو اپنے ادھر لے آتے ہیں۔
جی،
اسی طرح طلاق کا معاملہ ہوتا ہے کہ طلاق ہونے کی صورت میں عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنے کا حکم ہے، ہوتا یہی ہے کہ لڑکی کو لے کر آ جاتے ہیں، شوہر خود نکال دیتا ہے، تو قرآن پاک میں ہے کہ لا تخرجوہن،
انہیں
نہ نکالو۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے لا یخرجن، یہ بھی نہ نکلے،
ٹھیک ہے، خود سے بھی نہ نکلے اور کوئی نکالے بھی نہیں۔
تو اب جو شریعت مطہرہ نے جو ایک صورت رکھی ہے نا کہ کب عورت عدت والا گھر چھوڑ سکتی ہے،
جی
اس کی بھی صورتیں ہیں۔
ٹھیک،
مثال کے طور پہ جس جگہ وہ رہ رہی ہے وہ دیوار شکستہ ہے اور کسی بھی وقت اب وہ گرنے والی ہے،
ٹھیک ہے، گھر اتنا شکستہ،
یا وہ کرائے کا مکان تھا اور مالک مکان کہہ رہے بھائی اب وہ تو چلے گئے دنیا سے،
جی
اب مجھے کرایہ کون دے گا،
ٹھیک ہے، معاہدہ ختم ہو گیا،
معاہدہ بھی
بڑھانا نہیں چاہ
رہا، وہ بڑھانا نہیں چاہ رہا، تو اس موقع پر اب وہ عدت والا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح ایک بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو جو سائل محترم جس کسی کا بھی کیس اگر وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا کنڈیشن ہے، کیا صورت حال ہے، تو دارو لکھتا اہل سنت کے آپ فون نمبر پہ رابطہ کر کے ڈیٹیل بتا کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اب عورت کو اس گھر میں رہنے کی گنجائش ہے، وہیں رہنا ہے، یا وہ میکے کی طرف اب آ سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔
حضور مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک شخص اپنی بیٹیاں جو نابالغ ہیں یا بیٹے نابالغ بیٹے، کیا ان کی جماعت گھر میں کرواتا ہے، کہ اس کی جماعت درست ہے، مسجد دور ہے اگر، تو حضور جواب ارشاد فرمائیں۔
ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں آپ کو۔
گھر کے اندر بھی جیسے صورت بتا رہے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھنا واجب جن صورتوں میں نہیں ہے، اب ان صورتوں میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں جماعت کا اہتمام کرتا ہے یا نوافل کا بھی وہ اس طور پہ اہتمام کرنا چاہتا ہے تاکہ بچوں کی بھی تربیت رہے، ان کی عادت برقرار رہے، تو جماعت کروا سکتا ہے،
صحیح،
یعنی یہ امام بن سکتا ہے۔ پھر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ امام بننے کی ان میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے، تو وہ سارے شرائط ان میں پائے جا رہے ہیں، اگر پائے جا رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھ اپنے بالغ نابالغ بچوں کی جو صفوں کی ترتیب ہے،
جی،
کہ بچوں کی صف کہاں ہوگی تو بڑوں کی کہاں ہوگی، پھر لڑکیوں کی عورتوں کی صف کہاں ہوگی، تو اس انداز میں پھر یہ صف بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کا اہتمام نوافل کی صورت میں، کہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرماتے،
جی،
اور آپ کے پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے ان کی والدہ ہوا کرتی تھی۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی
میرا یہ سوال ہے کہ یارہویں شریف کس مہینے میں ہوتی ہے، بہت پاک کی
یارہویں شریف کب ہوتی ہے؟ جی
گیارہویں شریف کس مہینے ہوتی ہے؟ دیکھیں گیارہویں شریف بالعموم جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں بڑی گیارہویں شریف،
جی
تو وہ بڑی گیارہویں شریف تو اب جو آنے والا مہینہ ہے ربیع الثانی کا اس کی گیارہ تاریخ کو ہوتی ہے، ورنہ گیارہویں شریف بالعموم وہ کسی بھی مہینے کی گیارہ تاریخ کو ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو مسلمان گیارہویں شریف کی میں گیارہویں تاریخ کے پابند بھی نہیں ہیں، شرن بھی نہیں ہیں اور عملاً بھی نہیں ہیں۔ گیارہویں شریف کی نیاز آپ کو پورے گیارہویں شریف کے مہینے میں دستیاب ہوگی، ہر جگہ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں
پورے سال ہوتی رہتی ہوں،
پورے سال گیارہویں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ اصل میں ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کا شریعت مطہرہ نے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں کیا کہ اس ٹائم کرنا ہے اس ٹائم نہیں کرنا۔ ہاں یہ ہوتا ہے نا، جیسے کوئی دن تاریخ مقرر کی جاتی ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، گلی محلے والے ہیں، ان سب کا ایک مقام پہ جمع ہونا ممکن ہو۔ جس طرح شادیوں کی تاریخیں رکھی جاتی ہیں وہ اسی بحاف پہ رکھی جاتی ہیں کہ بھائی وہ 26 نومبر کو برات ہے، تو اسی لیے 26 نومبر بتایا جاتا ہے، پھر وہ ہال بتایا جاتا ہے، ٹائم بتایا جاتا ہے، تاکہ جو براتی ہیں وہ وقت پہ پہنچیں۔ ورنہ کہا جائے گا نومبر میں برات ہے، کب ہوگی؟ کسی بھی دن ہو جائے گی، پھر اس طرح تو کوئی بھی براتی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہ جس طرح دن تاریخ ہم اپنے روز مرہ کے معاملات میں مقرر کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کے حوالے سے بھی اس طرح دن تاریخوں کا مقرر کرنا شرعاً جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال بالخصوص وہ احد شریف کی طرف تشریف لے جاتے تھے، جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احد شریف کے موقع پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے تھے وہ مدفون ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر سال جانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں بھی کوئی وقت مقرر کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہ بزرگوں سے مختلف جو نیاز ہوتی ہے، جیسے غوث پاک نیاز، چاہے گیارہویں کے مہینے میں ہو چاہے رمضان میں ہو، اسے گیارہویں کہتے ہیں،
گیارہویں کہیں گے۔
تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی سے منسوب جو نیاز ہوتی ہے اس کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے،
تو یہ حرج کی بات نہیں ہے۔
جی اگلی کال دیجیے۔ جی
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی کو ہیلو کہنا یا میسج میں ہیلو لکھنا کیسا، کہ شاید ہیلو کا مطلب ہوتا ہے جہنمی۔
مفتی صاحب یہ بڑی مشہور ہے اور بڑی پرانی بات ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے جو ہے یہ آ جاتی ہے۔
انگلش ڈکشنری میں دیکھا جائے، چونکہ ہیلو یا ہیل
جی
یہ انگلش کا ایک ورڈ ہے، تو انگلش ڈکشنری اس بارے میں کیا کہتی ہے
صحیح
وہی بتائے گی نا۔
ٹھیک ہے، جو زبان ہے،
جو زبان ہے، اردو زبان کا کوئی لفظ ہوگا تو ہماری اردو لغات وہ آپ کو بتائیں گی، عربی زبان کا لفظ عربی بتائے گی۔ تو ہیلو کا معنی جہنمی میری معلومات کے مطابق کسی بھی انگلش ڈکشنری میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
ہیلو کا مطلب ہائے، ارے، کسی کو مخاطب کرنے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک لفظ ہے۔
ٹھیک ہے،
جیسے ہمارے اردو کے اندر بھی بہت ہیں، ارے ادھر آؤ، یہ ارے کر کے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک لفظ ہے۔ تو بہرحال ہمیں اگر فون یا کالز اگر ہم کر رہے ہیں تو ہیلو یہ کلام کی جب ابتدا ہو رہی ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے ایک سنت فوت ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی اس کے مانوی اعتبار سے،
مانوی اعتبار سے وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ہاں جب ہم فون کالز وغیرہ کرتے ہیں اس میں ڈائریکٹ ہیلو ہیلو کر کے لوگ آواز نہیں آ رہی تو ہیلو ہیلو، کلام کی ابتدا جو نا وہ سلام سے کرنی چاہیے۔
حدیث پاک میں،
احادیث کریمہ میں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے، پہلے سلام اس کے بعد میں پھر اگلا جو آپ کو مدعا پیش کرنا ہے، کلام کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ ہیلو سے کال کی ابتدا کرنا یہ ایک سنت کو فوت کر رہا ہوتا ہے۔ باقی اس کا معنی جہنمی ہے یہ آج تک کسی ڈکشنری میں نہیں ملا، خود ساختہ مطلب وہ ہیل اور ہیلو میں صرف او کا ایک اضافہ کرنے سے پھر وہ بنا دیا کہ یہ ایسا ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔
ہمارے پاس ٹیکسٹ میسج آیا ہے کہ نماز میں اگر کوئی سی بھی نماز ہے، جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء ہے، تو اس میں صرف فرض کی ادائیگی کی اور بقیہ رکعتیں وغیرہ نہیں پڑھی تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیں اصل فرائض کی ادائیگی شریعت مطہرہ کو اصل صرف یہی ایک مطلوب نہیں ہے کہ آپ صرف فرض ادا کریں اور چلے جائیں، فرائض کی ادائیگی تو ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے،
بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا انسان۔ اس کے علاوہ واجب کی ادائیگی یعنی وتر واجب ہے، اس کے علاوہ ظہر سے پہلے کی چار سنتیں وہ موقعدہ ہیں، اس کے بعد دو رکعت موقعدہ ہیں، فجر کی دو رکعت سنت موقعدہ قریب قریب واجب کے ہیں، مغرب کے بعد کی دو سنت، عشاء کے بعد کی دو سنت، یہ سنت موقعہ ہیں. عشاء اور عصر سے پہلے کی جو چار رکعتیں ہیں یہ سنت غیر موقعہ ہیں. تو اگر کوئی ان موقعہ غیر موقعہ سنتوں کو نہیں پڑھتا
جی،
فرض ادا کرتا ہے، تو اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو سنتیں ہیں ان کو مکملات کہا جاتا ہے. مکملات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ادائیگی میں اگر کوئی نقص آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کمپلیٹ کر دیا جائے گا. تو فرض کی ادائیگی میں کسی بھی زاویے سے کوئی کمی فرض رہ جائے اس کے اعتبار سے نہیں، واجب چھٹ گیا اس اعتبار سے نہیں، تو خشوع خضوع کے حوالے سے کمی آئی ہے تو اس زاویے سے جو کمی ہے تو سنتوں کے ذریعے ثواب کو پورا کیا جاتا ہے. تو اس لیے سنتوں سے محروم قضا نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص سنت موقعہ سے. کہ سنت موقعہ کو بالخصوص ترک کرنے کی جو عادت بنا لیتا ہے نا، وہ گناہگار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے مفتی، ایک مختصر سا جواب ارشاد فرما دیں. آخری سوال عرض کر رہا ہوں کہ بارے میں ٹیکسٹ میسج کے حوالے سے سوال آیا اسلامی بہن کا کہ دوپٹے کے بغیر وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
وضو کرنے کے لیے دوپٹہ سر پر ہونا یہ شرائط میں سے نہیں ہے، وضو بغیر دوپٹے کے بھی ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ جہاں غیر محارم ہوں تو عورت کو اپنے بالوں کو بھی وہاں چھپانے کا حکم ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو اپنے سر کا مسا کرنا ہوگا کہ دوپٹے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے ایک ہاتھ اندر سے بھی پھیر سکتی ہے، اس طرح بھی مسا.
ایسی کنڈیشن تو کم ہوتی ہے، اس وقت زیادہ تر گھروں میں ہی ہوتا ہے.
گھروں کے اندر اگر ہیں تو اس وقت سر پہ دوپٹہ ہونا وضو کے لیے شرط نہیں ہے،
جبکہ نامحرم وغیرہ کوئی سامنے
کوئی بھی نہ ہو.
ٹھیک ہے،
تب بھی ضروری نہیں.
ٹھیک ہے جی، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی.